دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی، زمین اندر سمانا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایسی بھی کیا سوچ ہے، اور آج کا جو موضوع ہے کہ ذکر و درود کی کثرت کرتے کیوں نہیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک نے اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ذکر اور درود، یہ اس کا ایک وسیع مفہوم ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر آج ہم کچھ اپنی گفتگو میں آپ کو شامل بھی کریں گے۔ دنیا میں جو انسان اپنے اعمال کرتا ہے، یقیناً دنیا میں بھی اس کی برکتیں اس کو ملتی ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ دنیا میں جو وقت اس نے گزارا، جو اس کو موقع ملا، اس زندگی کو، اس وقت کو اس نے اگر اپنا قیمتی نہیں بنایا تو یقیناً مرنے کے بعد اسے اس بات کا بہت افسوس ہوگا۔ اس زمن میں امیر علیہ سنت نے ایک بڑی خوبصورت بات سمجھانے کے لیے بیان فرمائی کہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھا، ایک مقام سے جب گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی باغ سے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک پتھر اسے بھی آ کر لگا، اس نے اپنے ساتھیوں کو دوڑایا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ کہ یہ کون ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے جو سپاہی تھے وہ ایک دیہاتی کو پکڑ کر لائے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پھل توڑ رہا تھا، یہاں باغ سے گزرا، درختوں پہ پھل لگے دیکھے تو بڑا اچھا لگا، میں نے کہا چلے پھل توڑ لیتے۔ تو کہا کہ کس چیز سے پھل توڑ لیتے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ پتھر تھے جھولی میں، تو میں نے ان پتھروں کو مارا تھا کہ میں پھل حاصل کر لوں۔ تو بادشاہ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ پتھر تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ تو کہنے لگا کہ میں سفر پیدل کرتا ہوا، پہاڑوں سے چٹانوں سے گزرتا ہوا آ رہا تھا، تو ایک مقام پر یہ کچھ پتھر مجھے دکھائی دیے تھے، میں نے ان کو جھولیوں میں بھر لیا تھا، اور جب یہاں سے گزرا تو
اللہ اکبر
پھل دیکھ کر میں نے ان پتھروں سے ان پھلوں کو توڑنا چاہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ پتھر کیا ہے؟ یہ انمول ہیرے ہیں جنہیں تم نے اپنی غفلت کے سبب جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ اب جیسے ہی اس کو یہ پتا چلا کہ اس نے پھل توڑنے کے لیے انمول ہیرے استعمال کر لیے تو اب افسوس کرنے لگا، لیکن اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ تو اللہ پاک نے دنیا میں انسان کو بھیجا تو ظاہر ایک مقررہ وقت کے لیے بھیجا، اب اس وقت کو ہم کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں، اس وقت سے ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ایک طویل فہرست ہے، اور جس میں ایک موضوع ہمارا ذکر و درود بھی بنتا ہے، اور اس کا قرآن و حدیث میں جو ہے وہ احکامات بھی ہیں اور اس کے فضائل بھی بیان ہوئے۔ تو ہم اس موضوع کو لے کر تھوڑا سا یوں آگے چلیں گے قربان بھائی، کہ یہ جو ذکر و درود، یہ جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے، تو اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی ہے؟
بھائی صاحب، سب سے پہلے ہم ذکر کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر بڑا وسیع و عریض ہے، بڑی اس کی تعریف بہت وسیع ہے۔ ذکر کے اگر ہم لغوی معنی سمجھیں، آسان الفاظ میں یاد کرنا، چرچا کرنا، نام لینا، جیسے کہ الحمدللہ ہفتہ وار جمعرات اجتماع میں جو ہفتہ وار جو اجتماع ہوتا ہے اس میں مل کر اللہ اللہ مل کے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں, نام لیتے ہیں اللہ پاک کا, اللہ اللہ کی صدایں بلند ہوتی ہیں. تو یہ جو میں نے معنی بیان کیے قرآن مجید فرقان حمید میں, ان تمام معنی کے متعلق جو ہے وہ آیت کریم آئی ہیں اور ذکر ان معنوں کے اندر آیا ہے. علماء فرماتے ہیں ذکر نہ دو قسم کا ہوتا ہے, جیسے کہ ہمارا موضوع ہے نا اس سے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ذکر ہے دو قسم کا, ایک ذکر ہوتا ہے بلا واسطہ, جیسے کہ الحمدللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے, اچھا اللہ اکبر کہنا اللہ پاک کا ذکر ہے, سبحان اللہ کہنا اللہ پاک کا ذکر ہے. اور علماء نے فرمایا کہ توبہ کرنا استغفار کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے استغفار پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے, تو جس میں چونکہ اللہ کو یاد کر رہا ہے یہ اللہ کا ذکر ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق تو آیا ہے, قرآن مجید ہی کے اندر کئی آیات ہیں کہ قرآن ذکر ہے, قرآن کے متعلق کئی جگہ پر آیا ہے کہ ہم نے بڑا ذکر نازل کیا بڑا ذکر دیا, اس کی تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ذکر ہے. تو قرآن مجید خود ذکر,
سبحان اللہ.
اچھا نماز پڑھنا بھی, علماء نے فرمایا ذکر جو ہے وہ جوارح کے ذریعے بھی ہوتا ہے, ذکر کی اقسام میں بیان کی, کہا زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے اور دل سے بھی ذکر ہوتا ہے, اعضاء سے بھی ذکر ہوتا ہے, کہا نماز کے اندر تینوں ذکر ہیں. نماز میں اللہ پاک کی تسبیح ہے, اس کی تقدیس ہے, اس کی تحمید ہے, تلاوت قرآن ہے, ذکر بالجوارح اس طرح کہ اس میں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں, اور ذکر بالقلب اس طرح کے خشوع خضوع اخلاص اس کے اندر ہوتا ہے,
سبحان.
تو ایک ذکر ہے کہ جو بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے, وہ میں نے عرض کی. ایک ذکر علماء نے فرمایا وہ اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے واسطے کے ذریعے, تو کس طرح؟ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کا تذکرہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے,
سبحان اللہ.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے,
سبحان اللہ.
یہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی ثنا بیان کر رہے ہیں, آپ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں, تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمارے محبوب کو کیسا بنایا ہے,
سبحان اللہ.
ہمارے رب نے حکم دیا قرآن مجید میں حکم ہے درود شریف پڑھنے کا, ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں, فرمایا یہ بالواسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کا تذکرہ کرنا یا دشمنوں کا تذکرہ کرنا ان کی برائی کے ساتھ, جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دشمنوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اللہ رسول کے جو دشمن تھے برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا. بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہے, علماء نے فرمایا یہ بھی بالواسطہ اللہ کا ذکر ہے.
اللہ
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلا واسطہ بندہ کرے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے, بالواسطہ کرے وہ بھی ذکر ہے, یعنی ذکر میں اللہ اللہ کی صدائے بلند کرے یہ بھی ذکر ہے, درود شریف پڑھے یہ بھی ذکر ہے.
اور یہ بہت پیاری وضاحت ایک سامنے آ گئی نا, کہ بعض اوقات تو لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے تو تسبیح لے کے جب تک مسجد کے کونے میں بیٹھیں گے تو ہی اللہ کا ذکر ہوگا. یہ بہت اچھے انداز سے, اور قرآن پاک میں بھی اس کے جو احکامات جو ارشاد ہوئے یہ بھی ایک رغبت تو دلاتے نا, کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشادات عطا فرمائے, کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. یعنی یہ الحمدللہ ایک رغب ترغیب ملتی ہے نا کہ اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. تو اور حدیث پاک میں بھی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یقیناً دلوں کے لیے راحت کا باعث ہے. قرآن پاک میں بھی جس طرح بھی آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی شان کو بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ مومن تو وہ ہیں کہ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں.
اللہ
یعنی کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. بلکہ احادیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند غلام حاضر ہیں مسجد میں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اسی اثنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو, کس چیز نے تمہیں یہاں پر بٹھایا ہے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی حمد کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا ہے اس احسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر قسم کھاتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس ہی سبب سے یہاں پر بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے, جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد میں دیکھیں آپ کے جو غلام مسجد میں کام کر رہے ہیں اللہ کو اتنا پسند آیا ہے یہ کام کہ اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی انداز میں ذکر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جو نعمت ملی ہے اس صورت میں بھی اللہ کا اگر شکر ادا کرتے ہیں یہ بھی ذکر ہی ہے.
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کو کون سا عمل یہ سب سے زیادہ محبوب ہے؟
کیا بات.
تو ارشاد فرمایا کہ مرتے دم تک تمہاری زبان جو ہے وہ ذکر اللہ سے طرف ہو.
سبحان اللہ.
یعنی یہ ایک مطلب ایک ہوتا نا لائن آف ایکشن تو ملی نا,
بالکل,
کہ آپ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے یہ پیٹرن آپ کو اپنانا ہے. اور ہمارے اسلاف و بزرگوں کا طریقہ بھی یہ رہا کہ انہوں نے کوئی لمحہ بھی وہ اللہ پاک کے ذکر سے ان کی جو ہے نا وہ زبان تر ہی رہا کرتے تھے, کوئی وقت ضائع نہیں کرتے تھے, یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے.
جی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ہے نا, آج ہم جو ہے وہ موسیقی میں روح کی غذا تلاش کر رہے ہیں اور دیگر گناہوں بھرے کاموں میں سکون تلاش کر رہے ہیں, جبکہ مومنین کی علامت یہ بیان کی گئی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جیسے کہ بیان ہوتا ہے کہ مومنوں کو تو اللہ کا جو ذکر ہے اسی سے چین ملا کرتا ہے, تو چین ہے وہ ہی اللہ کے ذکر میں ہے. اور اللہ پاک آپ مرتبہ دیکھیں ذکر کرنے والے کا, قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے اندر ہے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی نا, اس کے تحت علماء کرام نے کیا ارشاد فرمایا, اس کی تفسیر میں فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اطاعت سے یاد کرنے والوں کو اپنی مغفرت کے ساتھ,
سبحان,
شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنی نعمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک اور فضیلت ہے, اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, کہ تم میرا ذکر کرو, میرا چرچا کرو, مجھے یاد کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا, میں تمہارا چرچا کروں گا. اس کی تفسیر میں بھی علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چرچا کہاں کرے گا, کیسے کرے گا, کس کے سامنے کرے گا؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چرچا ان کے سامنے کرے گا جو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چرچا فرشتوں کے سامنے کرے گا کہ جن سے آسمان بھرا ہوا ہے, سارے آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام کی حالت میں ہے, اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا چرچا کہ تم نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کا ذکر کیا ہے, اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرے گا. اور کہا خوش ہو جاؤ, جھوم اٹھو کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو, اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور فرشتوں کے سامنے اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے. تو اس سے بڑی فضیلت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں. لا الہ الا اللہ کی فضیلت میرے سامنے آ رہی ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے یہ حدیث پہنچی کہ 70,000 مرتبہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اپنے لیے یا کسی کے لیے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ ایک دعوت میں موجود تھا تو مجھے پتا چلا کہ ایک نوجوان ہے وہ اس پہ کشف ظاہر ہو جاتا ہے, کہنے لگے وہ ایک دم دعوت میں موجود تھے, رونے لگ گیا. تو فرمانے لگے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں میری والدہ کو عذاب ہو رہا ہے. تو کچھ دیر بعد جیسے آپ نے سنا تو آپ نے ابن عربی فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا تھا. اب حدیث پاک دیکھیں, حدیث پاک کہیے تھا کہ جس نے اپنے لیے پڑھا یا کسی کے لیے پڑھا اس کی مغفرت ہو جائے گی. کہا میں نے فوراً جو ہے وہ اس کی والدہ کو بخش دیا,
دلی دل,
ہاں دلی دل, بتایا نہیں اس کو. اب وہ نوجوان مسکرانے لگ گیا. اب میرے عربی فرمانے لگے, کہنے لگے میں نے حدیث کی صحت کو نوجوان کے کشف کے ذریعے,
کیا بات,
اور نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کے ذریعے سے پہچانا ہے. تو علماء اس کو میں آسان کرتا ہوں, اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے جو بات کہی ہے. کہا دیکھے بھائی حدیث کی صحت یعنی جو حدیث پہنچی ہے مجھ تک یہ درست حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ ایسے پتا چلا کہ جیسے ہی میں نے بخشا تو عذاب دور ہو گیا.
کیا بات.
تو چونکہ وہ دیکھ رہا تھا والدہ کو کشف کے ذریعے سے تو عذاب دور ہو گیا, تو میں سمجھ گیا ہاں بھائی حدیث شریف صحیح ہے. اور حدیث کے ذریعے میں نے نوجوان کے کی جو کشف ہے اس کی تصحیح کو میں نے پہچانا ہے کہ یہ اس کا کشف درست ہے, ڈرامے نہیں کر رہا, یہ جھوٹ نہیں بول رہا. کس طرح کا حدیث تو درست ہے. اگر تو یہ جھوٹ موٹ بول رہا ہوتا میرے والدہ پہ عذاب ہو رہا نہیں ہو رہا, اگر اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو جیسے ہی میں نے بخشا تھا تو فوراً یہ مسکرایا. اس کا مطلب یہ کہ والد واقعی والدہ کو دیکھ رہا ہے اور عذاب دور ہو رہا ہے. آئی سب غور کیجئے, صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کی یہ برکت ہے.
کیا بات,
سبحان اللہ کہنے کی کیا شان ہوگی, الحمد للہ کہنے کی کیا برکت ہوگی, اللہ اکبر کہنے کی کیا فضائل ہوں گے, اور یہ کہنے میں وقت کتنا لگتا ہے. کوئی اللہ اکبر کوئی وقت نہیں لگا. میں اپنے کام کر رہا ہوں, میں فری بیٹھا ہوا ہوں, یا ویسے ہی میں گاڑی چلا رہا ہوں. اب نارملی دماغ سے چل رہی ہوتی ہے گاڑی, آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے, ہاتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, زبان خاموش. زبان سے اللہ کی پاکیں بیان کیجیے, زبان سے ذکر اللہ کیجیے, آپ دیکھیے اسے کتنی برکتیں ظاہر.
اور ابھی آپ نے جیسے ابن عربی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جب بیان کیا, تو میں نے جن دنوں میں یہ پڑھا تھا نا, امیر علیہ السلام نے اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے, تو میں دعوت اسلامی کے ماحول کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی ان دنوں میں, یعنی اسی وقت شاید رشتہ داروں میں یا کسی کا انتقال ہوا تھا. تو وہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کہتے ہیں ناظمین کو, مدرسے والوں کو, او بھائی جو عیسیٰ علیہ ثواب آتا ہے, یعنی مدنی چینل کے ناظرین, میں واقعی اس بارے میں آپ کو بھی یہی عرض کروں گا کہ اپنے مرحومین کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے آپ ہمارے مدارس سے ضرور رابطہ کیا کریں, کہ یہ ماشاء اللہ جس طرح ابھی ہم نے یہ سنا کہ یہ جو کلمہ شریف پڑھا جائے خود اپنے لیے یا کسی کے لیے, تو یہ مغفرت کی بشارتیں ہیں. تو بہرحال یہ تو عیسیٰ علیہ ثواب کی بھی ایک اسی میں ہی اگر اہمیت کو جوائن کیا جائے کہ یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ مل گیا الحمدللہ, لیکن ساتھ ہی اگر اپنے مرحومین کو عیسیٰ علیہ ثواب کیا جائے تو اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں. یعنی آپ قبرستان سے گزرتے ہیں, علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے جو قبرستان کے قریب سے گزرے انہیں سلام نہ کرے. یعنی کتنے ہی ایسے ہوں گے جو اپنے والدین کی قبر پر جا سکتے ہیں, جائیں اور وہاں پر یاسین شریف کی تلاوت کریں, تو ہر حرف کے بدلے مغفرت کی بشارتیں ہیں, اور اللہ پاک اس میں ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور ذکر اللہ اس کے جو اجر و ثواب کے بارے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کی کیا شان ہے, الحمدللہ کی کیا شان ہے, تو واقعی یہ ثواب تو ایسا ہے کہ کہتے ہیں دیکھو جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے, ایک مرتبہ الحمدللہ کہے, ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے, لا الہ الا اللہ کہے. بلکہ اس کی روایت تو یوں ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ پودا لگا رہے تھے,
اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو, تو کہا کہا پودا لگا رہا ہوں, تو کہا میں تمہیں اس سے بہتر درخت لگانے کا طریقہ بیان کروں. پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہے تو اس کے لیے جنت میں چار درخت لگا دیے.
سبحان اللہ,
سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, جس نے چاروں تسبیحات پڑھی چار درخت لگا دیے جائیں گے. اور امیر علیہ سنت اس سے جو ایڈ کرتے ہیں بڑی خوبصورت بات کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ درخت لگوائیں تو انشاءاللہ ان درختوں سے نفع اٹھانے کے لیے جنت میں بھی جائیں گے.
اللہ
اب یہ سوچ, جیسے آپ نے کہا نا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, اب بھائی کتنے ایسے جو اوپر نیچے رہتے ہیں, تو ظاہر ہے اگر یہ تسبیحات کرنے کا ایک ذہن ہوگا, اوپر چڑھتے ہوئے بھی نیچے اترتے ہوئے بھی ڈھیرو ڈھیر آپ راہ چل رہے ہیں, جا رہے ہیں کہ بھائی آپ بازار سے گزرے. ہمارے یہاں دعوت اسلام معمول ہے, ایک صاحب کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے کہا کہ آپ اجتماع میں چلے, تو کہا ٹھیک ہے میں پہنچ جاتا ہوں. کہا نہیں آپ ہمارے ساتھ گاڑی میں چلے.
ٹھیک ہے,
اچھا وہ گاڑی میں جو بس آتی ہے سوزوکی وغیرہ, تو کہا اس میں وہ بیٹھ گئے. اب جیسی گاڑی چلی تو اسلام میں نے پہلو نیتیں کرانا اور پھر وہ دعا پڑھانا. اچھا بازار سے گزر رہے ہیں تو بازار کی دعا پڑھا رہے ہیں, مسجد گزری ہے تو درود شریف پڑھا رہے ہیں, اچھا تارے نظر آ رہے ہیں تو تارے دیکھ کر دعا پڑھا رہے ہیں. تو کہا کہ میں بڑا حیران تھا کہ اس راستے سے تو روز گزرتا ہوں, اس راستے سے روز گزرتا ہوں, لیکن آج یہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ سفر کی کیا برکتیں ملی کہ اتنے تھوڑے سے سفر میں مجھے اتنی لاکھوں کروڑوں نے کیا مل رہی ہے کہ جو بازار میں یہ دعا پڑھے بازار کی تو 10 لاکھ نے کیا ہے, اللہ کا ذکر ہی ہے اس میں. اور پھر اسی طرح مسجد دیکھتے ہیں, مسجد دیکھ کر درود شریف پڑھنا مستحب ہے. اور خود امیر علیہ سنت دامن برکاتہ العالیہ کچھ سفر ایسے موقع ملے دیکھنے کا کہ امیر علیہ سنت ایک مرتبہ گاڑی میں تشریف فرما ہوئے, ہم بھی بیٹھے, اب گاڑی میں تشریف فرما رہ کر اب ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے جانا گائے, تو فرمایا کہ سفر کی دعا پڑھوں گا, نیت کرانا شروع کی. بازار سے گزروں گا تو بازار کی دعا پڑھوں گا، مسجد دیکھوں گا تو درود شریف پڑھوں گا، کفر کی نشانی دیکھیں گے تو وہ دعا پڑھیں گے. اچھا پھر وہ آیا کہ مریض کی عیادت کروں گا، اس کے گھر میں کوئی وہ نہیں، تو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کسی مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، تو جلدی واپس آ جاؤں گا اس طرح سے. خیر وہ گئے تو وہی بازار سے گزرے تو بازار کی دعا. لیکن اس میں ہے یہی کہ ہم نے یہ سب سیکھنا بھی تو ہونا، تو ماشاءاللہ یہ کیا، یہ سب سنت سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے نا. تو آپ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ خود بھی اس طرح کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے، پھر ہفتہ اور اجتماع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ جو رات اعتکاف کرتے ہیں تو انہیں رات سونے کے آداب اور یہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کے پس منظر اگر ہم دیکھیں، ایسا جبھی یہ ذہن بنے گا جس طرح بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ سلسلہ کیسے ہوگا. اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ، دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے، پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں ہمارا یہ ذہن بنے گا کہ ہم نے ذکر و درود کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، پھر جس وقت ہمارے پیش نظر اس کے کچھ فضائل ہوتے ہیں، اس کی کچھ برکات ہوتی ہیں، اس کا جو آؤٹ پٹ میں ملنا ہوتا ہے، اس کا نفع کہہ لیں، اس کا جب نفع ملتا ہے، جب اس پر ہماری نظر ہوتی ہے تو پھر ہماری رغبت بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے. اس لیے میں تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، تو اس کے جو فضائل ہیں اس کا ہم مطالعہ کریں. اگر ہم درود پاک کی ہی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب تر وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود کثرت سے جو درود پاک پڑھنے والا ہے وہ آخرت میں میرے قریب ہوگا. بلکہ ایسا مجھے وہ ایک روایت یاد آ رہی ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو کچھ رنگ بدلا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صوبان تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ طبیعت ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پریشان ہوں اس لیے کہ میں اگر تھوڑی دیر آپ کو نہیں دیکھتا تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کل قیامت کے دن تو آپ انبیاء کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا تو وہاں پر مجھے مزہ تو نہیں آئے گا، بے قرار ہو جاؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، ان کو یہ مجدہ سنایا گیا کہ تم اپنے نبی کے ساتھ ہی ہوگے. تو اب یہ دیکھیں لاکھوں کروڑوں کی دنیا ہے، اربوں خربوں مسلمان جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے، یہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، کس کس کو اپنے قریب کیسے کریں گے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جانے والی ہے.
بزرگان دین کو تو حال یہ ہے کہ حضرت جسے فضیلت ہے نا، کیونکہ دیکھیں جو بزرگان دین ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ علم والے ہوتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینوں میں جو ہے نا وہ موزن کرنے والے ہوتے ہیں. ان کے دل و دماغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، فضائل سے، ان برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. اچھا مالا مال تو ہے، وہ کوئی موقع بھی یہاں سے نہیں جانے دیتے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حال یہ تھا، اللہ والے وہ ان کی زندگی اپنی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرے. وہ ایک بزرگ تھے، وہ جان بوجھ کے بازار جایا کرتے تھے.
کیا
اچھا بھائی بازار بھی جا رہے ہیں، اچھا بازار بھی جا رہے ہیں، خریداری بھی کچھ نہیں کرنی. تو ان سے ان کے دوست نے پوچھا، اجی بھائی کیا آپ عجیب ہیں، آپ بازار تو جاتے ہیں بڑے اہتمام سے، خریداری کچھ نہیں کرتے. کہا تو میں کوئی خریداری کرنے تھوڑی جاتا ہوں بھائی، کیوں جاتے ہیں پھر جب بازار تو جاتے خریداری کرنے کے لیے. وہ جو آپ نے فضیلت بتائی نا بازار کی جو دعا ہے اور اس کی فضیلت ہے وہاں ذکر کرنے کی، کہا دراصل میں بازار جاتا ہوں بازار میں ذکر کرنے، وہاں کے مسلمانوں کو سلام کرنے، اور ان تمام نیک کاموں کی جو فضیلتیں آئی ہیں نا ان فضیلتوں کو پانے کے لیے میں بازار جاتا ہوں. تو آپ دیکھیے بزرگان دین کا یہ حال ہوا کرتا تھا. ہم امیر علیہ السنت کو دیکھ لینا، آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. اب کوئی ایسی بات ہے کہ جو امیر علیہ السنت سے ریلیٹڈ نہیں ہے یا اہم نہیں ہے، کسی کے ذریعے چل رہی ہے، کال چل رہی ہے، کوئی اور جواب دے رہا ہے، اس وقت امیر علیہ السنت کے ہاتھ میں قلم ہوگا، ڈائری ہوگی، اللہ اکبر، اور وہ اللہ لکھ رہے ہوں گے. یہ دیکھیں یہ کیا انداز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ ہمیں سکھا رہی ہے، یہ بزرگان دین کا انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو صرف پڑھنا صرف سننا نہیں، اس کو عمل کر کے پریکٹیکل لائف میں لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ وہ صحبت دعوت اسلامی کے ماحول کے پاس آئے، اس سے میں جو چیز سمجھا ہوں ایک جو میرے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں چاہتا ہوں نا ذکر کرنے والا بن جاؤں، حضور پاک پر درود پڑھنے والا بن جاؤں، تو مجھے کوئی ذریعہ کوئی طریقہ اپنانا ہوگا کہ میری عادت بنے. اس کا ایک ذریعہ یہ کہ آپ جو اللہ والے کا قرب حاصل کر لیں، درود شریف پڑھنے والے کی صحبت میں بیٹھیں، ذکر کرنے والے کی صحبت میں بیٹھیں، امیر اللہ سنت کے مدنی مذاکرہ سنیں، اسی طریقے سے اور بھی ذریعہ اپنائیں. اب دیکھیں میرے پاس یہ موبائل ہے، جس کے پاس بھی موبائل ہوتا ہے آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی رنگ ٹون نہیں بج رہی، کوئی میسج نہیں آ رہا، نکالا لگ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد پھر نکالا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ موبائل جو جیب میں رکھا ہوا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے نکال کر دیکھیں، کچھ آیا تو نہیں ہے. اب گھڑی میں نے پہنی ہوئی ہے، اب مجھے اس وقت کائن ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے اچھا ابھی اتنا ٹائم ہو گیا. وہ جو گھڑی پہنا ہوا ہوگا اس کو ٹائم کا پتا ہوگا، کیونکہ وہ بار بار گھڑی ہے، وہ گھڑی اس بات کا تقاضا کر رہی ہے آپ ٹائم دیکھیں. اسی طرح بائک ہوتی ہے نا، اب جس کے پاس بائک نہیں ہوتی وہ پیدل پیدل اتنی دور چلے جائے گا، لیکن جس کے پاس بائک ہوگی اس کو روٹی بھی لینے جانی ہے تو پہلے بائک بھی کلا آئے گا. تو جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ استعمال کرواتی ہے. تو اپنے پاس تسبیح کاؤنٹر رکھ لیں، اب تو ہاتھوں کا کاؤنٹر آ گیا، اپنا ہاتھ میں پہن لیا انگوٹھی کی طرح، اور یا پھر تسبیح رکھ لی جائے. جب وہ چیز ہاتھ میں ہوگی نا بھائی صاحب، وہ خامہ خواہ اس پہ بٹن دبے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی دبے گا. شیطان تو نہیں چاہے گا کہ بندہ درود شریف پڑھے، بندہ ذکر کرے، لیکن آپ نے پہن لینا ہے، کہ تسبیح کو ہاتھ میں رکھ لینا ہے، تسبیح کو جیب میں رکھ لینا ہے. اب یہ چیز جب ہم اپنائیں گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہمارا معمول درود شریف پڑھنے والا بن جائے گا. دیکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی گن کے نہیں پڑھو، بس اللہ کا ذکر ہے جتنے چاہو کرو. تو اگر جو شخص پڑھ ہی نہیں رہا، اب دیکھیں اگر اس کو ہم کہیں گے تسبیح نہیں رکھو، کاؤنٹر نہیں رکھو، تو اس کا معمول کیسے بنے گا؟ یہ تو اس کی عبادت پر ابھارنے کے لیے، رغبت دینے کے لیے، اس کی پختگی کے لیے، استقامت حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے.
اور یہ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ تسبیح یاد دلاتی،
یاد دلاتی،
تسبیح یاد دلاتی. تو بہرحال یہ بہت اچھے آپ نے انداز بیان کیا. میں آپ کی دو تین باتوں سے مجھے کچھ وہ باتیں ایک ضمناً یاد آئی کہ جیسے قیامت کے دن قرب مصطفیٰ کی بشارت آپ نے بیان کی، تو ایک مبلغ نے بیان کیا تھا کچھ اس طرح کے، جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سواری تشریف لائے گی، تو وہ خوش نصیب جو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، تو ان کو آگے کھڑا کیا جائے گا. جیسے کوئی سربراہ آتا ہے تو سارے وزیر سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، دو بچے جن کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہوتے ہیں وہ پہلے استقبال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو کہا کہ میدان محشر میں آقا کی سواری کا استقبال یہ لوگ کریں گے. آل حضرت نے فرمایا نا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، کہ اس وقت جو ایک کیفیت ہوگی، تو اس وقت فرشتے اعلی حضرت فرماتے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، کہ اے رضا جس طرح تم دنیا میں درود و سلام پڑھتے تھے آج پڑھو، تو میں اس وقت کہوں گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ کی رحمتوں کا ایک نزول اور یہ سارا سلسلہ ہوگا. تو خیر درود پاک یہ ایک بہترین عمل، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو یہ جو ہمارے اسلاف و بزرگوں کا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت کی بھی جو تربیت فرمائی، بڑی مشہور جو روایت بیان ہوتی ہے کہ خود گھر کا کام کاج کرتی تھیں، تو چکی جو ہے وہ خود پیستی تھی جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، اور جھاڑو لگاتے ہوئے کپڑے گرد آلود ہو جاتے. تو مولا مشکل کشا فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار کی خدمت میں کنیز اور غلام پیش کیے گئے، تو میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ بابا جان سے ایک کنیز ہی مانگ لو، تمہارے کام کاج کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن صحابہ کرام کا رش تھا تو عرض نہ کر سکیں. دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے اپنی شہزادی کے گھر پہ، اور پوچھا کہ بیٹی کل کیوں آئی تھی؟ تو کہا کہ اس وقت وہ تو کچھ نہ بولی. حضرت علی فرماتے کہ میں نے عرض کی کہ حضور یہ معاملہ ہے، تو اس لیے کل کنیز اور غلام تھے، تو ہم نے سوچا کہ کچھ آپ سے کنیز لے لیں. تو سرکار نے اپنی شہزادی کو تربیت فرمائی کہ بیٹی اللہ سے ڈرتی رہو، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج بھی خود کیا کرو، اور جب رات سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے.
سبحان اللہ.
اور اس میں لکھا ہی ہے نا
جی.
کہ جو کام کاج سے تھک جاتا ہو، جس کا کام بڑی مشقت والا ہو، محنت والا ہو، دن بھر کے کام کاج سے تھک جاتا ہو، وہ رات سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، یہ تسبیح پڑھے، انشاءاللہ اس کو روحانی طاقت نصیب ہوگی۔
اللہ میرے سنت میں وہ ہمیں مریدین کو شجرہ عالیہ قادری عطا فرمایا جی، تو وہ لیں اس پہ پڑھے، اس پہ یہ 313 یہ جو ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر سونے سے پہلے، اور مزید اوراد و وظائف امیر السنت نے فرمایا، یہ معمول بنائیں گے نا یہ سب، تو انشاءاللہ اس سے بہت انشاءاللہ جو ہمارے جو بالکل بھی ہم نہیں کر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تو انشاءاللہ کرنے والے بنیں گے اور کثرت سے کرنے والے بنیں گے۔ لیکن یہاں پہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔
یہی ہے نا کہ ہم مطلب ان تمام چیزوں کو جو ہم سن رہے ہیں، اب اس کی اہمیت، اس کی اہمیت، اور پھر علماء نے لکھا ہے نا کہ ذکر جو ہے نا، اللہ کا ذکر یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، اور یہ روح کی غذا ہے، اور جب روح اپنی غذا نہیں پاتی تو پھر وہ بے چین نہ ہو تو کیا ہو۔ فی زمانہ اگر جو معاشرے کی برائیاں ہیں، جیسے کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی کلبوں میں جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بے چین ہے، بے سکون ہے، اور سکون کی تلاش، سکون کی تلاش، اور سکون کہاں ملے گا؟ آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ اچھا، پھر جیسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ دعوت اسلامی کے ماحول کو اپناتا ہے، اور یہاں آ کر جب وہ اپنا وقت کو گزارتا ہے، اور اس وقت میں جو اس کو کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ یہی تو ہے، میں یہی تو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کسی بے وقوف نے اس دھندے پہ لگا دیا کہ تو شراب پی تجھے سکون ملے گا، تو نشہ کر تجھے سکون ملے گا، تو اس طرح کلبوں میں ٹائم گزار تیرا سکون ملے گا۔ اصل لذت تو اس سکون میں ہے، کہ یہ جب سکون میں نے لیا، جب اللہ کے ذکر میں، اس کے حبیب کے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں میں نے اپنے آپ کو لگایا، اپنی زندگی بڑی پرسکون ہو گئی۔
ایک معتکف کا ایک چلا تھا، تاثرات چلے تھے، وہ یہی تو کہہ رہا تھا کہ میں تو اتنا تنگ آ گیا تھا اپنی زندگی سے کہ معاذ اللہ خودکشی کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو دین ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر آیا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا، اعتکاف میں آیا، یہاں آ کر میں نے دیکھا اسلام کا اصل رنگ، مختلف ممالک سے آئے ہیں، مختلف زبانوں والے آئے ہیں، اور اس پیار محبت کے ساتھ بلاتے ہیں، بیٹھنے کا انداز حضور کی سنت کے مطابق، وہ چلنے کا انداز بتانا، وہ سونے کا انداز، وہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا سنانا۔ کہا کہ اب مجھے پتہ چلا کہ یار اسلام کی اصل روح اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آئیں مدنی ماحول میں، آئیں دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے اسلام، کیا ہے۔
شاہ صاحب اتنا برا عالم، ایک کی بیٹی کا انتقال ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے والد نے جنازہ نہیں پڑھا، اس کے والد نے جنازہ نہیں پڑھا۔ ہمارے ایک صاحب نے اس کے بیٹے سے پوچھا، یار آپ کے والد صاحب جنازے میں نہیں تھے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے اپنے والد صاحب کو تو کبھی عید کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ، یعنی اس طرح ہم اپنے ممالک میں دیکھیں، یہ اس قدر غفلت ہے، اس قدر غفلت ہے۔ اور دعوت اسلامی دیکھیں اس کو تحریک چلا رہی ہے، اگرچہ اس کو بے وقوف لوگ عجیب عجیب انداز سے اپنی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے جو مدنی مذاکرے میں دینی کاموں کی مدنی تحریک پڑھ کے سنائی جاتی ہے، آپ دیکھیں روزانہ 1200 دفعہ درود شریف پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں، روزہ رکھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں، تہجد گزار تو جناب قرآن پاک کی ترکیب بنائی تو جناب وہ روزانہ پوری ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ تو یہ جو انداز دعوت اسلامی دے رہی ہے، تو اس کی برکتیں پائیں، اپنے آپ کو بھی اٹیچمنٹ دیں اپنے گھر میں۔ امیر سنت تو ترغیب دلاتے کہ گھر میں کچھ دانے رکھ لیں، یہ دانے رکھ لیں، اور روزانہ شام میں گھر کے افراد مل کر یہ درود شریف کا ختم شریف کریں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ یہ کام کریں، آپ کو پریشانی ہے نا، آپ کی مشکلات ہیں نا، دور نہیں ہو رہی نا، آپ کو دکھ ہے، آپ کے کم کاروبار میں، گھر بار میں بے برکتیں، آپ یہ عمل شروع کریں تو کتنی برکتیں ملے اگر کوئی درود پاک کی کثرت کرے۔
سبحان اللہ، کیا زبردست آپ نے عمل بتایا کہ آپ، ہم آگے بڑھیں، ہم خود اپنے گھر کے اندر ذکر و اذکار کریں، اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں میں اس چیز کو کنورٹ کریں، تو اس کی تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میرے سامنے ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا کہ انہوں نے 3000 جو ہے وہ دینار قرضہ لے لیا، اور اس کے بعد اسی پیٹرن میں عرض کر رہا ہوں کہ درود شریف کی جو برکتیں ہیں وہ تو دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور آخرت کی تو بات ہی کیا ہے. تو انہوں نے 3000 جب دینار لیے تو ہوا کچھ یوں کہ کاروبار وغیرہ کچھ خراب ہوا اور وہ ان کا معاملہ خراب ہو گیا. ٹائم آیا, قرض خواہ آ گیا کہ میرا پیسہ واپس دو, پیسے نہیں تھے. عدالت تک بات کی, عدالت نے کہا ایک مہینے کا ٹائم ہے دے دو. سن رکھا تھا, پڑھ رکھا تھا,
کیا بات.
پہلے ماں کی صحبت تھی کہ بھائی درود شریف پڑھو,
کیا بات,
معاملہ تھا لیں ہے, درود کی صدائیں بلند کرو. اب وہ اس نے اپنا معمول بنا لیا, روزانہ درود شریف اہتمام کے ساتھ پڑھنے لگ گیا. جب 3 دن باقی رہ گئے, 27 دن گزر گئے, تو خواب میں جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر وہ درود شریف پڑھا کرتا تھا, بگڑی بنانے والے آقا تشریف لے آئے اور کہا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرا قرض ادا کر دے. صبح اٹھے تو بڑی خوش خوش, یار ٹھیک ہے بھائی میرا تو کام ہو گیا. ایک دم یاد آیا, وزیر کے پاس جاؤں گا, پوچھے گا بھائی دلیل ایسے کیسے آ گئے, ایسے کیسے قرض دے دوں, ایسے تو کوئی بھی بولنے میں نے پیارے آقا کو دیکھا ہے. پریشان دن گزر گیا, پھر درود شریف پڑھتا رہا. اگلی رات پھر جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور کہو کہ میرا قرض ادا کر دے. پھر وہ پوچھنا بھول گیا. اگلے دن جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی. اب اس نے ہمت کر کے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چلا تو جاؤں گا, عرض تو کر دوں گا, لیکن اگر اس نے مجھ سے دلیل پوچھ لی کہ بھی کیا ثبوت ہے تمہارے پاس, ایسے کیسے تم آ گئے ہو, میں کیا عرض کروں گا. کہا اس کو کہہ دینا کہ تم نماز فجر کے بعد جب تک مجھ پر 5000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتے, اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے. اور یہ بات تمہارے علاوہ کسی کو نہیں پتا. بات بھی کیسی ہے, زبردست مضبوط ثبوت ہو گیا. وہ جو ہے وہ قرض دار چلا گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس اور وہاں جا کے بتایا کہ بھائی یہ ہے اور قصہ سنایا. وہ تو جھوم اٹھا, خوشی سے اس کو گلے لگایا اور کہا سبحان اللہ, تم تو میرے لیے خوشخبری لے کر آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آیا ہو میرے لیے, اور واقعی یہ بات تو میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ میں جب تک 5000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں. وہ اندر گیا اور 3000 دینار لے کر آیا. 3000 دینار جو ہے اس کے ہاتھ میں رکھے, کہا یہ تمہارے بال بچے کی کفالت کے لیے, 3000 سے تم اپنا کاروبار چلاؤ, کاروبار ختم ہو گیا تمہارا, اور 3000 سے تم اپنا قرض ادا کرو. اسی لیے سیدھا عدالت, وہاں پہنچتے قاضی صاحب کے سامنے اس نے پیسے رکھ دیے. اب وہ باقی پیسے بھی اس کے پاس تھے. قاضی نے کہا خیر ہے, کنگال ہو گئے تھے, اتنی دولت کہاں سے آئی ہے, کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے سارا ماجرا کیسے سنایا. تو قاضی تو وہی پہلے کے لوگ بھی پھر نیک, اپنا ایسا کیسے نہ ملا, فوراً اندر گیا, 3000 دینار اٹھا کے لایا, بھائی تمہارا قرض میں ادا کروں گا. حضور کا فرمان ہے اور ان کا قاصد بن کے آئے ہو, اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خواب میں آئے, میں اپنا ایسا کیوں نہ ملاؤں, تمہارا قرض میں ادا کروں گا. تو جب وہ قرض خواہ نے دیکھا, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, سب اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں,
کیا بات,
میں ایک ہی پیچھے رہا ہوں. اس نے بھی لکھ دیا بھائی میں نے اپنا قرض اس کو معاف کر دیا,
کیا بات.
اب وہ اس نے کہا قرض دار نے کہ قاضی صاحب وہ تو پورا ہو گیا ہے, تو قرض خواہ تو قرضہ نہیں لے رہا, یہ رقم آپ لے لیجئے. تو بادشاہ نے کہا, قاضی نے کہا کہ جو رقم ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں نا, وہ واپس نہیں لیتے.
کیا بات.
اس طرح درود شریف کی برکت سے ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اس کی برکت عطا فرمائی کہ 12000 دینار لے کر وہ گھر پر واپس لوٹا. درود شریف کی تو برکت ہی برکت ہیں. گھر میں امن چاہیے, درود پڑھیں,
کیا بات,
سکون چاہیے, درود پڑھیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, درود پڑھیں, کاروبار میں برکت چاہیے, درود پڑھیں, رزق میں برکت چاہیے, درود پڑھیں. آپ درود پڑھیے, دیکھیں تو صحیح کیسی رحمتیں برستی ہیں کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
اور یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے نا, کہ جیسے وہ امیر سنت اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سفر پر تھے, اور سفر پر جب بیابان میں سفر کر رہے تھے تو رات آنے لگی,
جی,
اور آپ کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس سے اپنی حفاظت کر پاتے, تو اب دل میں خوف پیدا ہوا, کہ ابھی ان قریب رات ہو جائے گی, اندھیرا ہوگا, خوفناک درندے اور یہ جانور نکلیں گے, اور میں تو بڑا آزمائش میں آ جاؤں گا. تو فوراً یہ روایت سامنے آئی کہ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو یہ دل میں خیال ہے کہ اونچے ٹیلے پر بیٹھ گئے کہ آقا پر درود پڑھتا رہوں گا, جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گا تو کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی. کتاب میں لکھا ہے کہ ساری رات ذکر و درود کرتے رہے, خوفناک درندے قریب سے گزرتے گئے, کسی نے بھی تکلیف, دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو.
درود پڑھنے والے کی کیا شان ہے, ایک تو رحمتیں بھی اس پہ نازل ہو رہی ہیں, درجات بھی بلند ہو رہے ہیں, اور ایک اور بات دیکھیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوں. علماء نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے نا بھائی, ہمیں اللہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, ہم اللہ کی پاکی بیان کریں نہ کریں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بلند و بالا ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کی شان نرالی ہے, لیکن ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, پاکی بیان کر رہے ہیں, فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی پاکی ہم بیان کر رہے ہیں اور ہم خود پاک ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو فرمایا اسی طریقے سے تم درود حضور پر بھیج رہے ہو, اس کی برکت یہ ہے کہ ایک بار درود پڑھ رہے ہو تو اب تم پر جو گناہوں کا بوجھ تھا وہ ایک کم نہیں ہو رہا. حضور پر درود پڑھنے والا گناہوں کا بوجھ کیسے ہوگا اس کے اوپر؟ اللہ پاک ایک درود پڑھنے والے کے 10 گناہوں کا بھی معاف کر دے.
قربان بھائی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. آئی صاحب کے جس طرح انہوں نے درود پاک کی فضیلت بیان کی کہ دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اسے اجر عطا فرمایا, اور پھر اس کی مثال کتنے درہم و دینار لے کر وہ گھر پہنچتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا, اسے معمول بنا لیا, قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا.
سبحان
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس بندے کو مل رہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجتا ہے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھا, یعنی دنیا میں اس کا یہ معمول رہا کہ جس نے 50 مرتبہ درود پاک پڑھا حضور فرماتے ہیں میں اسے مسافہ کروں گا. آج ہمیں کوئی بڑا آدمی اگر کوئی ہاتھ ملا لے تو ہم تو پھولے نہیں سماتے. قیامت کی اس وحشت میں, اس دہشت میں, اس 50,000 سال کے مشکل ترین دن میں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب حضور کے سامنے آئے اور حضور اسے مسافہ فرمائے, حضور اسے مسافہ فرمائے, تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا. یہاں تک کہ کرم کتنی برسات ہوگی, روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک بندے کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا, بڑا پریشان ہوگا. اب فیصلہ ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے, سامنے پلڑا جو آ گیا ہے اور گناہ ہی اتنے زیادہ تھے. تو راوی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں کوئی آنے والا آئے گا اور چپکے سے ایک پرچی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا, دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے مجدہ یہ سنا دیا جائے گا کہ تم جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ خوشی سے مچلنے لگے گا کہ جنت میں جانا ہے, لیکن وہ آنے والے سے کہے گا کہ آپ ہیں کون جس نے اس مشکل وقت میں میری مشکل کشائی کی ہے, اس مشکل پریشان حال میں جس نے مجھے یہاں پر بچایا, ابھی میرے لیے تو فیصلہ ہو چکا تھا جہنم کا اور آپ نے آ کر مجھے بچایا, اور اس پرچی میں کیا تھا؟ اللہ اکبر. راوی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے فرمائیں گے کوئی اور نہیں, میں ہی تو تمہارا نبی ہوں, اور اس پرچی میں وہ ہے کہ جو تم نے دنیا میں مجھ پر درود بھیجا تھا اس کی برکت یہ ہے کہ وہ درود پاک جو تم نے دنیا میں بھیجا تھا وہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا ہے, تو یہ تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا.
تو ایک اصولی بات ہے مدنی چرن کے ناظرین کہ آج دنیا میں اگر ہم کسی کو تحفہ دیتے,
اللہ,
ہم جو کسی کو تحفہ دیں گے ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے.
اللہ اکبر.
یعنی آقا پر درود تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں.
کیا بات
ہے. کسی نے کہا کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا حیثیت؟ علماء نے فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق پیش کریں گے, ان کی وہ اپنی شان کے مطابق عطا
کریں.
تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرتے رہے, ان کی عطائیں تو عطائیں ہیں. اور یہ جو بیان ہوئے ایسی روایتیں کتنی ہیں کہ جب بندہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے.
اسی کی ایک اور روایت ہے نا کہ جو 1,000 مرتبہ درود پڑھے فرمایا جنت میں اس طرح جائے گا کہ اسے کندھا میرے کاندھے سے ٹکرا رہا ہوگا. اس شاہ کس کو کچھ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کا کاندھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کو چوم رہا ہوگا.
کیا بات,
اسے جھومتے ہوئے جائے وہ چومتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
یہی جو آپ نے شاہ صاحب بیان کیے تو یہ نا کہ محشر ہے, اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. تو اور درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو سرکار پہچانیں گے, ان کی شفاعت فرمائیں گے اور ان پر خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا. ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری موٹر سائیکل تھی اور وہ 70-80 کلو میٹر چلتی تھی ایک لیٹر میں, تو اچانک جو ہے نا اس کا ایوریج خراب ہو گیا اور 35-40 پر آ گئی. تو میں بڑا پریشان ہوا, ایک جاننے والے نے کہا فلاں میکینک کے پاس لے جاؤ وہ صحیح کر دے گا. تو میں تھوڑا ٹائم نکال کر میکینک کے پاس لے گیا, اب میکینک کے پاس جب لے گیا تو اس کو میں نے بتایا کہ اس کا ایوریج خراب ہو گیا ہے, پہلے بڑی اچھی چلتی تھی, اب آج کل اس نے ایوریج جو اس کا بڑا خراب ہو گیا ہے. تو اس نے اپنے چھوٹے کو آواز دیا, چھوٹے پانے وانے لے کر آؤ, کاربیٹر کھولو. اس نے لیا پانا وانا سیٹ کر دی, کہا آپ چلا کے دیکھ لو. میں لے گیا اور حیران کن بات ہوئی, ایوریج پھر ٹھیک ہو گئی. تو میں چند دن کے بعد خاص کر اس سے ملنے گیا کہ آخر فالٹ کیا ہوا تھا.
جی
تو میں نے کہا فالٹ کیا تھا جو تم نے تھوڑی سی دیر میں جو ہے نا وہ میرا سارا گاڑی کو سیٹ کر دیا. تو اس نے کہا کہ کاربن آ گیا تھا. تو اس نے کہا کہ صرف کاربن آ جانے سے اتنا اثر پڑتا ہے؟ تو اس نے کہا اثر تو پڑتا ہے. تو پھر لکھنے والے نے لکھا کہ یہی کاربن یہاں بھی لگ جاتا
ہے,
یہ جو ہماری دنیا کے جو فضولیات ہے نا, تو یہ کاربن ان سینوں پہ بھی لگ جاتا ہے, جس سے نماز پڑھتے ہوئے بھی لذت نہیں ملتی, عبادت کرتے ہوئے لذت نہیں ملتی, کوئی بھی نیک کام کرتے نا ایک ہوتی نیک کام کی خوشی مزہ آ گیا, تلاوت کی مزہ آ گیا. اور یہ ہے کہ بعض بزرگوں کی جو سیرت میں ہے کہ وہ جب پڑھتے تھے تو ان کی کیفیت چینج ہوتی تھی نا, وہ نماز پڑھتے تھے ان کی کیفیت تھی کیونکہ اس کو لذت ملتی تھی. آج اگر مجھے عبادت کی لذت نہیں ملتی تو گویا کاربن آ گیا. اب یہ کاربن کا اتارا کیسے؟ تو یہ بھی ذکر و درود میں, کہ یہ جب ذکر و درود کیا جائے گا تو انشاءاللہ دلوں کو جو تازگی ملے گی, دلوں کی جو لذتیں ہوں گی, انشاءاللہ اس سے عبادت کا بھی ذوق.
جو آپ نے کاربن والی بات کی نا, اس میں مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ کبھی درود شریف کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو اس کو ایک دم شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا تم درود پڑھے جا رہے ہو,
کیا بات
بھائی یہ درود چھوڑ دو. اس کے علماء نے دو طریقے سے جواب دیے, کہا ایک تو یہ کہ بھائی یہ ہے شیطانی وسوسہ, یہ سوال نہیں شیطانی وسوسہ ہے, لہذا تم درود پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو, چھوڑو نہیں, یہ دل نہیں لگ رہا کم از کم زبان تو لگ رہی ہے,
سبحان
زبان سے تو ذکر ہو رہا ہے, تو زبان سے ذکر کی برکت سے ان شاء اللہ دل بھی لگے گا. اور ایک اور ذوق والا جواب دیا علماء نے ہمارے سمجھانے کے لیے, کہا بھائی جب اب دل نہیں لگ رہا تلاوت قرآن کر رہے ہو ذکر و درود کر رہے ہو اور دل نہیں لگ رہا اور شیطان یہ وسوسہ ڈالے, جب دل ہی نہیں لگ رہا تو کرنا ہے کیا فائدہ اب کو شیطان کو, اچھا ہے کہ تو نے توجہ دلا دی, اب تک تو صرف زبان چل رہی تھی اب تو دل بھی لگے گا.
سبحان اللہ.
تو یہ شیطان یہ وسوسہ کس طریقے سے کاٹ کرنی ہے, دل نہیں لگ رہا درود شریف نہیں چھوڑنا, ذکر اللہ نہیں چھوڑنا, دل نہیں لگ رہا شیطان کے وسوسے کی کاٹ کرنی اور انشاءاللہ دل لگا کے ذکر اللہ
اور انشاءاللہ برکتیں پائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نے اگر آپ نے دینی کاموں کی مدنی تحریک جو امیر علیہ سنت آپ دیکھیں اعلان فرماتے ہیں ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کے بعد اعلان ہوتا ہے, اگر اس میں آپ کا نام نہیں ہے تو شامل کرا دیں, بچوں کے نام بھی شامل کرا دیں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر ذکر و درود کی کثرت کرنے والے بنیں گے, اس کی برکتیں پائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دل غافل نہ ہو یکدم, بغیچے چھوڑ کر خالی, زمین اندر سمانا ہے.